السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارتی فوج کے سربراہ کی جانب سے بالاکوٹ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے دوبارہ قائم کرنے کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کیا ہے۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد کے ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان اہلکار کی فائرنگ سے 3 امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اور افغانستان میں پیر کے روز سابق جہادی کمانڈروں، سابق طالبان عہدیداروں اور سابق صدر حامد کرزئی کی حکومت کے ارکان صدارتی انتخابات کے عمل کو روکنے اور افغان امن عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کے پارلیمان معطل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو عالمگیریت اور کثیر ملکی اتحاد کے خلاف ہیں، جو اقوام متحدہ کی بنیاد ہے، منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا تیسرا خطاب کریں گے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 تھی، اور اس کا مرکز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور کے قریب تھا۔ پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ پنجاب کے شہر جہلم سے 5 کلومیٹر شمال میں تھا، جہاں زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سن 2005 میں آنے والے 7.6 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 80,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ منگل کو آنے والا زلزلہ دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالا، سرگودا، میاںوالی سمیت دیگر شہروں میں بھی محسوس کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیلی رپورٹ معلوم کریں گے اپنے مظفر آباد میں نمائندوں سے، لیکن کچھ دیر کے بعد۔ وزیراعظم عمران خان نے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور متعلقہ محکموں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے بھارتی فوج کے سربراہ کی جانب سے بالاکوٹ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے دوبارہ قائم کرنے کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے پیر کو پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے بالاکوٹ میں دہشت گردوں کے کیمپ دوبارہ قائم کر دیے ہیں، جہاں موجود 500 سے زائد شدت پسند بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں در اندازی کے لیے تیار ہیں۔ جنرل بپن راوت کے بیان پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، اور الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر در اندازی کے الزامات بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں فائرنگ کا واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب سیکیورٹی اہلکار ماڑی پیٹرولیم کی سروے ٹیم کی حفاظت پر مامور تھے۔ نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں نائک گل رحیم اور سپاہی ذیشان شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں حوالدار لانس نائک رحمان، سپاہی جہانگیر اور سپاہی نعمت شامل ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے چار دیگر افراد کا تعلق ماڑی پیٹرولیم کمپنی سے بتایا جاتا ہے، تاہم ان افراد کی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان اہلکاروں کی فائرنگ سے تین امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے کہا ہے کہ ایک فوجی قافلے پر افغان پولیس کے ایک اہلکار کی فائرنگ سے تین فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، تاہم زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور ریزولوٹ سپورٹ فورسز کی جوابی فائرنگ میں مارے گئے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے تینوں فوجی امریکی تھے، جبکہ حملے سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کارروائی میں تین امریکی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پیر کو ون آن ون ملاقات ہوئی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے کشمیر سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے بقول اگر دونوں ممالک کے سربراہان چاہیں تو وہ کشمیر کے معاملے پر ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ بھارت پاکستان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لہذا دنیا کا طاقتور ترین ملک ہونے کی حیثیت سے امریکہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے اس بحرانی کیفیت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ افغانستان میں پیر کے روز سابق جہادی کمانڈروں، سابق طالبان عہدیداروں اور سابق صدر حامد کرزئی کی حکومت کے ارکان صدارتی انتخابات کے عمل کو روکنے اور افغان امن عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں 4 دن رہ گئے ہیں، لیکن سینکڑوں صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو ان انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ابھی تک شناختی کارڈ جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ انتخابی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن سسٹم پچھلے 3 روز سے کام نہیں کر رہا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ 160 ضلع مرکزوں پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا ہے اور باقی مرکزوں پر 28 ستمبر سے پہلے پہنچ جائے گا۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کے پارلیمان معطل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ کے یورپ یونین سے انخلا کے معاملے پر اتفاق رائے نہ ہونے پر برطانوی پارلیمان 14 اکتوبر تک معطل کر دی گئی تھی۔ عدالت نے ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کے اسپیکرز کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں آئندہ کی حکمت عملی طے کریں۔ وزیراعظم بورس جانسن کے اس اقدام کو پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو عالمگیریت اور کثیر ملکی اتحاد کے خلاف ہیں، جو اقوام متحدہ کی بنیاد ہے، منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا تیسرا خطاب کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کے افتتاحی کلمات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان، کوریا کے صدر مون جائے ان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون خطاب کریں گے۔ ان خطابات سے ایک روز پہلے سویڈن کی نوجوان سرگرم کارکن گریٹا تھنبرگ نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے عالمی لیڈروں سے مطالبہ کیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اقدامات کا اعلان کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث مر رہے ہیں اور عالمی لیڈروں کے پاس خالی الفاظ ہیں۔ انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں علیحدگی پسندوں اور فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 26 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پاپوا میں گزشتہ کئی روز سے احتجاج جاری ہے، جہاں علیحدگی پسند مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ انڈونیشین حکام نے منگل کو تصدیق کی کہ ویمانا شہر میں مظاہرین نے سرکاری دفاتر اور رہائشی عمارتوں کو نظر آتش کیا، جس کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے تہران کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ فرانسیسی صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں ان کی ملاقات ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ہوئی ہے۔ اور ارجنٹائن کے نامور فٹ بالر لیونیل میسی فیفا کا پلیئر آف دی ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میسی کو فیفا کے پلیئر آف دی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس سے قبل ان کے حریف سمجھے جانے والے اسٹار فٹ بالر کرسٹینا رونالڈو سن 2016 اور سن 2017 میں یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان، ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ جی علی فرقان، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟
جی، یہ تقریباً 4:01 کے اوپر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور پاکستان کے میت ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ جو زلزلے کا جو مرکز تھا وہ پنجاب کے صوبہ جہلم سے 5 شمال کی جانب تھا، اور اس کی گہرائی 10 بتائی گئی ہے۔ اس زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ وفاقی دارالحکومت سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت کے کافی علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ اس کے بعد جب اطلاعات آئیں تو اس کے زیادہ جو اثر تھا وہ میرپور اور جہلم کے علاقے، میرپور جو کہ کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ اس کے نقصانات کی اطلاعات آئی، جس کے بعد امدادی جو سرگرمیاں ہیں وہ عمل میں لائی جانے لگی، اور جو کشمیر کی آزاد حکومت ہے اس کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے اس نے بھی ہنگامی طور کے اوپر اقدامات اٹھانے شروع کر دیے۔ اس تمام آپریشن میں جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کی بھی معاونت جو ہے وہ ان کو حاصل رہی، اور اب جو صورتحال ہے وہ جو بتائی جا رہی ہے وہ نسبتاً قابو میں بتائی جا رہی ہے، اور جو وزیر اطلاعات ہیں کشمیر کے مشتاق مینہاس، انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس سانحے میں 8 کی ہلاکت کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں، جو کہ ہسپتال میں ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 120 کے قریب جو افراد ہیں وہ ان کے زخمی ہونے کی بھی وزیر اطلاعات نے تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہوئی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ان کو کچھ بہت ساری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے پیمانے پر کوئی وہاں پر کوئی نقصانات کا اندیشہ ہے۔ جتنا بھی اس وقت تک زخمی ہیں، 120 زخمی ہاسپٹل میں پہنچ چکے ہیں، 8 کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو باقی جو ہے جو بالکل معمولی گولیت کے زخمی تھے ان کی موقع پر ہی مرمت کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مکمل ہے۔
وزیر اطلاعات کشمیر مشتاق مناس بتا رہے تھے کہ ان کا ریسکیو آپریشن تقریباً خاصی حد تک مکمل ہو چکا ہے. البتہ ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ علاقے میں موجود رہیں گی, اور دور دراز کے علاقے اگر وہاں سے کوئی ایسی اطلاعات آتی ہیں جن کا مواصلاتی رابطہ ابھی تک نہیں ہو پایا یا وہاں پہ مواصلاتی رابطہ منقطع ہے, تو ان علاقوں میں بھی آپریشن رات کو جاری رہے گا. اس وقت یہاں پہ رات جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس سے پہلے این ڈی ایم اے نے اپنے اعلامیے میں یہ بتایا تھا, نیشنل ڈسٹرب مینجمنٹ سیل جو کہ ہنگامی حالات میں امدادی سرگرمیوں کا ادارہ ہے, کہ آئندہ 24 گھنٹے تک زلزلے کے آفٹر شاکس آ سکتے ہیں, اور اس حوالے سے اقدامات, حفاظتی اقدامات لینے کے اوپر بھی انہوں نے تاکید کی تھی.
اچھا یہ بتائیے کہ اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے؟
جی, کافی پیمانے کے اوپر کافی سارے شہروں میں اس کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. اسلام آباد کے علاوہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاقوں میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ان میں زیادہ جو علاقے تھے ان کا مرکز چونکہ جہلم پنجاب کا شہر اس کے قریب تھا, لیکن اس کے جھٹکے لاہور, ملتان, سرگودا, فیصل آباد, گجرات, سیالکوٹ, ساہیوال, رحیم یار خان, راجن پور, پاک پتن اور گجرات کے علاقوں تک بھی محسوس کیے گئے. خیبر پختونخوا کے جو اطلاعات ہیں ان میں پشاور, ایبٹ آباد, مردان, شانگلہ, بونیر, دیر, ہری پور, مالاکند کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ یہ زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ علاقوں میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے, لیکن ان علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جگہوں کے اوپر کوئی کسی قسم کے بھی کوئی نقصان کی اطلاعات نہیں آئی. چونکہ اس کا جو مرکز ہے وہ یہ علاقہ جو کہ میرپور کا علاقہ ہے کشمیر کا, اور وہ پنجاب کے علاقے جہلم کے قریب ہے, ان علاقوں میں مرکز تھا, تو یہیں پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہیں وہاں پہ نقصانات کی اطلاعات آئیں, اور وہیں پہ ریسکیو آپریشن بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. چونکہ زیادہ خدشات اس لیے تھے کہ 2005 میں کشمیر میں کافی شدید زلزلے جو ہے وہ محسوس ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا تھا.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. تو اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے علی فرقان, جو بتا رہے تھے کہ زلزلے سے 8 افراد جاں بحق اور 120 کے قریب زخمی ہوئے ہیں, اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال قابو میں ہیں. اس پر ہم مزید بھی آپ کو رپورٹ سنوائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس شو کے آخر میں ایک بار پھر ہم اپنے نمائندے سے بات کر سکیں. اور اسلام آباد سے آسیم علی رانا کی ایک رپورٹ ہے. پاکستان نے بھارتی فوج کے سربراہ کی جانب سے بالا کوٹ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے دوبارہ قائم کرنے کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے کمانڈرز کی جانب سے کشمیر سے متعلق ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی ہیجانی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے پیر کو پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے بالاکوٹ میں دہشت گردوں کے کیمپ دوبارہ قائم کر دیے ہیں, جہاں موجود 500 سے زائد شدت پسند بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں در اندازی کے لیے تیار ہیں. انہوں نے فروری میں کی جانے والی مبینہ کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے ان کیمپوں کے خلاف کچھ اقدامات کیے تھے, لیکن ان کے بقول اب پاکستان وہاں دوبارہ اپنے لوگ لے آیا ہے. بھارتی آرمی چیف نے خبردار کیا کہ اب کی بار بھارت کا رد عمل فروری میں کی جانے والی کاروائیوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا. بپن راوت کے بیان پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے, اور الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے. دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنے ان ہتھ کنڈوں سے عالمی برادری کو گمراہ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی ایسے بیانات سے جموں و کشمیر میں جاری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو چھپایا جا سکتا ہے. اس معاملے پر پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھی بھارتی آرمی چیف کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کے کمانڈرز کی جانب سے کشمیر سے متعلق ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی ہیجانی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں. ان کے بقول بھارت جموں و کشمیر کی صورتحال کو سنبھالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے صفدر حسین کہتے ہیں کہ بھارت اس وقت کشمیر کے معاملے پر دباؤ کو کم کرنا چاہتا ہے.
دنیا نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی طرح اگریسو یا اوفینسو پوزیشن لے کے انڈیا پہ کوئی پریشر ڈالے. تو میرا خیال ہے انہوں نے ہر طرح سے ڈپلومیٹکلی اور لائن آف کنٹرول پہ بھی دیکھ لیں اور فائنینشلی اکنامک ٹرمز میں بھی جس طرح ایف اے ٹی ایف کو جس طرح پرسو کر لیں, تو وہ ہر طرف سے ایک طرح کا پریشر پاکستان کے اوپر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایکشن انہوں نے خود لیا ہے آرٹیکل 370 والا, لیکن وہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کسی بھی طرح جو ہے وہ اوفینسو پوزیشن میں آئے.
جنرل آصف غفور نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ بھارت نے دراندازی اور دہشت گردوں کی موجودگی کے الزامات لگا کر اگر دوبارہ کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو خطے کے امن کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. ان کے بقول پاکستان کی افواج کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں کہ بھارت بار بار بالاکوٹ کا نام لے کر اپنے عوام کو مطمئن کرنا چاہتا ہے,
بار بار اس کی باور کرانا چاہتے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ اس قسم کا بالاکوٹ کا, کیونکہ پلوامہ اور بالاکوٹ یہ انیشیٹنگ پوائنٹس تھے, تو یہ اس انیشیٹنگ پوائنٹس کو بار بار چھیڑ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک اور بھی مٹبھیڑ ہو سکتا ہے.
بھارت نے رواں سال 26 فروری کو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فضائیہ نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں موجود شدت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں سینکڑوں شدت پسند ہلاک ہوئے. اس کے اگلے ہی روز پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے 2 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان نے ایک بھارتی پائلٹ کو بھی حراست میں لیا تھا جسے بعد ازاں بھارت کے حوالے کر دیا گیا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور سامعین, ہم آپ کو اطلاع دیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا تیسرا خطاب کر رہے ہیں اور اجلاس شروع ہو چکا ہے. وزیراعظم عمران خان بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت نیو یارک میں ہیں, اور یہاں انہوں نے پیر کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ترکی کے صدر طیب اردوان اور چین کے وزیر خارجہ سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پیر کو ون آن ون ملاقات ہوئی, جس میں ایک مرتبہ پھر صدر ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اگر دونوں ممالک کی قیادت چاہے تو وہ کشمیر کے معاملے پر ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ بھارت پاکستان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے, لہذا دنیا کا طاقتور ترین ملک ہونے کی حیثیت سے ان کے بقول امریکہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس بحرانی کیفیت میں امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کے باوجود تجزیہ کار حسن عسکری کے بقول کشمیر پر امریکہ کی ثالثی کا امکان کم ہے.
میرا نہیں خیال کہ امریکہ کوئی اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں کوئی جنگ نہ ہو, کیونکہ عام جنگ کا ایک نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لہذا امریکہ ایک فائر فائٹر کا تو رول پلے کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ ابھی تک کوئی ایسا عملی قدم ہمیں نظر نہیں آیا جس میں کہ امریکہ نے اس معاملے کو طے کرنے میں کوئی کوشش کی ہو.
تاہم تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس کے بقول وزیر اعظم عمران خان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کوئی نئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے.
مجھے ابھی کوئی ٹھوس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہوئی اب تک نظر نہیں آ رہی. آگے ہو سکتا ہے اگلے 2-3 دن میں چیزیں کچھ ہو جائیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر آج کی بات کریں تو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں مجھے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے انہی باتوں کو دہرایا ہے ٹرمپ نے جو وہ پہلے کر چکے ہیں.
نئی دہلی کی طرف سے گزشتہ ماہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا معاملہ پاکستان عالمی سطح پر اٹھا رہا ہے. عمران خان 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھانے کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں, جہاں ان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. پیر کو انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور چینی وزیر خارجہ سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل ماحولیات میں تبدیلیوں کے بارے میں سربراہی کانفرنس میں 60 ملکوں کے لیڈروں نے شرکت کی. اجلاس میں اس اہم عالمگیر مسئلے کے فوری حل اور اقدامات پر غور کیا گیا. نیو یارک سے ہمارے نامہ نگار ثاقب الاسلام کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
پیر کے روز نیو یارک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے ساتھ ساتھ شہر میں نوجوانوں نے مظاہرے بھی کیے. مظاہرین نے عالمی لیڈروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سنگین عالمی مسئلے پر فوری توجہ دیں اور عملی اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرہ ارض کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں ان کی نسل ناکام رہی ہے۔
Our world's forests are on fire. As we meet today, thick smog is choking tens of thousands of hectares of forest in Indonesia. And fires are still raging in the Amazon, afflicting millions of acres of rainforest.
ہماری دنیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ انڈونیشیا اور برازیل میں لاکھوں درخت جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ برساتی جنگلوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف تحریک کی روح رواں سویڈن کی نوجوان طالبہ گریٹا تھنبرگ نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے حاضرین سے کہا،
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
تھنبرگ کہہ رہی ہیں کہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مجھے آج یہاں کے بجائے اپنے اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ خالی خولی نعرے لگا کر ہمارے بچپن کے خواب چھین رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا کا ماحول تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عالمی سطح پر تباہی کا آغاز ہے اور آپ لوگ ابھی تک ملکی اقتصادی حالت ازار کا رونا رو رہے ہیں۔ ایسا کرنے کی آپ میں ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ ماحولیاتی آلودگی کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ کچھ ممالک سنجیدگی سے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بعض ملکوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ برسوں میں کاربن کے اخراج میں وہ کمی کریں گے۔ ادھر امریکہ اس مسئلے پر زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلی کے وجود پر شک کا اظہار کر چکے ہیں۔ تاہم امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں اس سلسلے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ماہرین کا یہ متفقہ خیال ہے کہ وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو پھر حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ اسد عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر روز 1 کروڑ بزرگ افراد بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ عمران جدون ہمیں لے جا رہے ہیں امریکی دارالحکومت کے مرکز میں، جہاں 5,000 رضاکاروں نے بزرگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ہی دن میں کھانے کے 10 لاکھ پیکٹ بنائے۔ ان کی رپورٹ۔
امریکن ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ پرسنز یا AARP ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد بوڑھے اور ریٹائرڈ افراد کے حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال پر اس تنظیم نے ایک ایسا ایونٹ منعقد کیا جس میں 5,000 رضاکاروں نے امریکی دارالحکومت میں رہنے والے عمر رسیدہ افراد کے لیے کھانا تیار کیا۔ محض ایک دن میں ان رضاکاروں نے کھانے کے 10 لاکھ سے زیادہ پیکج تیار کیے۔
اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کھانے کے یہ لاکھوں پیکٹس بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ڈی سی میں رہنے والے 19% بوڑھے افراد ایسے ہیں جنہیں ہر روز بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اسے ڈی سی اور پورے ملک میں بوڑھے افراد میں پائی جانے والی اس غربت سے الگ نہیں کیا جا سکتا جو بڑھ رہی ہے۔
ڈی سی میں ہونے والے اس ایونٹ میں مذہب، نسل، عمر اور سماجی حیثیت سے بالاتر ہو کر ہر قسم کے افراد نے شرکت کی۔
خدا کا شکر ہے کہ میں اس قابل تھی کہ یہاں آ سکی اور ایسے افراد کی مدد کر سکی جو ضرورت مند ہے۔ میرا خیال ہے زندگی میں ہم سبھی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہم 3 سال سے یہاں آ رہے ہیں۔ ہم اپنی کمپنی سے 40 کولیگز کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ اس سے AARP کو مدد ملتی ہے، ہمارے آس پاس رہنے والے بوڑھے افراد کو بھی مدد ملتی ہے۔
کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے خوراک کی ضرورت ہے اور ان کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے۔ AARP اس ایونٹ کو اسی لیے اسپانسر کر رہی ہے تاکہ ایسے افراد کی ضروریات پوری ہو سکیں جنہیں کھانا درکار ہے، انہیں کھانا مل سکے۔
کھانے کے یہ 10 لاکھ پیکٹ جب تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں دارالحکومت میں قائم ایک فوڈ بینک میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں یہ پیکٹس بے گھر افراد اور ایسے نادار بوڑھوں میں بلا معاوضہ تقسیم کیے جاتے ہیں جنہیں عموماً صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور کھانا نہیں ملتا۔
ہمیں مستقبل میں خوراک کی کمی پر قابو پانے کے لیے حل تلاش کرنا ہوگا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک قوم ہونے کے ناطے اپنی کمیونٹی کے لیے غذائیت سے بھرپور مگر سستا کھانا مہیا کرے اور اس پر توجہ دے تاکہ غربت کے مسئلے سے نمٹا جا سکے۔
اس قسم کے ایونٹ کمیونٹی کو قریب لانے اور امریکہ میں بوڑھے افراد میں خوراک کی کمی کے مسئلے کی جانب بہتر انداز میں توجہ دلا رہے ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پچھلی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لپیٹ میں آنے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اب بھی تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ منگل کے روز تحصیل میر علی کے علاقے اسپن بام میں عسکریت پسندوں نے تیل اور گیس کی ایک کمپنی کے سروے ٹیم پر حملہ کر کے 6 افراد کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ پشاور سے یہ رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
افغانستان سے ملکہ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے منگل کے روز حملہ کر کے 2 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا ہے۔ حملے میں 4 ہلاک اور 4 زخمی ہونے والوں کا تعلق ماڑی پیٹرولیم کمپنی سے بتایا جاتا ہے، جو وہاں پر تیل اور گیس نکالنے کے ایک منصوبے کی سروے ٹیم میں شامل تھے۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ میں سینئر قبائلی صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ علاقہ ہے شمالی وزیرستان کے سب ڈویژن میرلی میں ایک تحصیل ہے جس کا نام ہے تحصیل پنوام۔ یہاں پر ماڑی پیٹرولیم گیس کمپنی کے اہلکار سروے کے لیے نکلے تھے، وہاں پر سروے کر رہے تھے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی تھی۔ تو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کی ہے، جس میں 4 سیویلین شہید ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گئے۔
اس حملے کی ذمہ داری سرحد پار افغانستان میں موجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والی شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار نے ترجمان کے ذریعے قبول کی ہے۔ ابھی تک شمالی وزیرستان کی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں یا صوبائی حکومت کی طرف سے اس حملے کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ 1984 سے تیل اور گیس نکالنے اور بروئے کار لانے کے منصوبوں پر ملک اور بیرونی ملک کام کرنے والی ماڑی پیٹرولیم کمپنی نے 2014 اور 2015 میں شمالی وزیرستان کے علاقے پنوام میں سروے شروع کی ہے۔ اس دوران اس کمپنی کی ملازمین پر کئی ایک پرتشدد حملے کیے گئے ہیں۔ 2018 میں ہونے والے ایک حملے میں اس کمپنی کے 4 ملازمین ہلاک جبکہ ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی تھی۔ ماڑی کمپنی کے ایک ترجمان نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک خالد خان داوڑ نے اس قسم کے واقعات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا،
اچھا اس میں مین جو اثر پڑے گا وہ عوام پہ پڑے گا اور وہاں پہ جو نئی کمپنیاں ابھی آئیں گی یا جو نئی مطلب ہے کہ جو تجارت سرگرمیاں وہاں پہ شروع ہوں گی ان پہ تھوڑا بہت اثر پڑے گا۔ بہرحال اگر صورتحال سیکورٹی کی مزید بہتر کی گئی تو شاید یہ سلسلہ روکا جا سکے، نہیں تو یہ چیز ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔
شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں بشمول سپنوام میں پچھلے کئی مہینوں سے تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔
یہ شمیم شاہد کی رپورٹ تھی پشاور سے۔ اور نئی دہلی سے سہیل انجم نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کشمیر تنازع کو حل کرانے کے سلسلے میں ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش پر بھارت کا کہنا ہے کہ اس بارے میں نئی دہلی کا موقف سب کو معلوم ہے اور ماضی میں بارہا اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی بات چیت کا انتظار کیا جائے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
نیو یارک میں صحافیوں نے جب ایک سینئر بھارتی سفارتکار سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا انتظار کیجیے۔ وزارت خارجہ میں سیکرٹری ویسٹ اے گیتیش شرما نے کہا کہ منگل کے روز ہونے والی بات چیت زیادہ دور نہیں ہے، اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے ہونے والی ملاقات کے دوران مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر دونوں رہنما چاہیں تو وہ کشمیر کے معاملے پر ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار سے پوچھا گیا تو انہوں نے گیتیش شرما کے جواب کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ جواب سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں بھارت کے موقف سے واقف ہیں، لہذا دونوں رہنماؤں کی ملاقات تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ دریا اثنا سری نگر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق وہاں کے حالات میں ابھی تک کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ دہلی میں مقیم سری نگر کے ایک آئی ٹی پروفیشنل سید خالد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالات جوں کے توں ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی پیشکش کے بارے میں کہا کہ مسئلے کشمیر جس طرح سے بھی ہو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے۔
ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ اس کو سالو کریے ایک ہی ساتھ، ہم نے سکھائے اب دا لمٹ بھی سنا، ہم نے کشمیریت اور جمہوریت بھی سنا ہے، ہم نے بہت سارے نعرے آج تک سنے ہیں، لیکن پلیز 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 کہ عام لوگ مر رہے ہیں، عام غریب لوگ مر رہا ہے، میں مر تو عام کشمیری ہی رہا ہے، تو یہ کم سے کم یہ بلڈ شیڈ ختم ہونا چاہیے اور یہ ونس فار آل سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔
سید خالد نے بتایا کہ سری نگر، جنوبی کشمیر اور بارہ مولہ وغیرہ اضلاع میں ابھی تک مواصلات کی کوئی سہولت نہیں ہے، صرف کچھ لینڈ لائن فون چل رہے ہیں، ابھی تک بہت سے ٹیلیفون ایکسچینج بند ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ کشمیری عوام کی اکثریت دفعہ 370 کے خاتمے سے خوش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو لاک ڈاؤن ختم کیجیے اور سب کو خوشی منانے دیجیے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سویڈن کی گریٹا تھنبرگ نے ایک سال میں ماحولیاتی تبدیلی کی جانب حکومت کی توجہ دلانے کے لیے اپنی انوکھی مہم کا آغاز کیا۔ وہ ہر جمعے کو اسکول سے چھٹی کر کے اکیلی پارلیمان کے باہر ایک پوسٹر لے کر بیٹھ جاتی جس پر لکھا ہوتا ماحول کی خاطر اسکول کی ہڑتال۔ صرف ایک سال کے عرصے میں اس کی احتجاج کی گونج دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات کو روکنے کے لیے اب کئی ملکوں میں بچے اور بڑے سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ یہ احتجاج واشنگٹن بھی پہنچا ہے جہاں کچھ گھنٹوں کے لیے کاروبار زندگی تھم گیا۔ فائزہ بخاری اس موقع پر وہاں موجود تھیں، ان کی رپورٹ۔
دنیا بھر کے مختلف ممالک اور شہروں کی طرح یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مظاہرے اور ہڑتالیں کی گئیں۔ کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی، ان مظاہرین کا بنیادی مقصد یہ ہے ان مظاہروں کے ذریعے کہ وہ دنیا میں جو اہم رہنما ہیں اور فیصلہ ساز ہیں انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس لیے اس حوالے سے ریئل پریکٹیکل اسٹیپس یعنی اقدامات بھی کیے جانے چاہئیں۔ اور یہاں پر جو میری منتظمین سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف مظاہروں میں تقریباً 15,000 سے 20,000 افراد نے شرکت کی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ 27 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ایک اور اہم وجہ جس وجہ سے واشنگٹن ڈی سی میں ان مظاہروں کا اہتمام کیا گیا وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ گلوبل وارمنگ اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور بہت سی ان کی پالیسیز بھی ایسی ہیں جنہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو واشنگٹن ڈی سی میں نوجوان اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد یہ باور کرانا چاہتے ہیں نہ صرف صدر ٹرمپ کو بلکہ دیگر رہنماؤں کو بھی کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، ایک حقیقی مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے حقیقی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات ممکنہ طور پر بدھ کے روز ہوگی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ترکی نے شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ کردش ملیشیا پر حملے تیز کرنے کی دھمکی دی ہے۔ نیٹو کے ان دونوں ارکان میں متعدد دیگر معاملات پر بھی اختلافات موجود ہیں جن میں ترکی کے روس سے میزائل دفاعی نظام خریدنے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اردوان ٹرمپ ملاقات کے حوالے سے استنبول میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
صدر ٹرمپ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات کے ایجنڈے میں متوقع طور پر شام کا معاملہ سر فہرست رہے گا۔ اردوان نے شام میں یکطرفہ طور پر کردش ملیشیا کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اس پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ تاہم کردش ملیشیا داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی مضبوط اتحادی ہے۔ امریکہ اور ترکی کے فوجی جرنیلوں میں ترکی کی سرحدوں کو محفوظ بنانے سے متعلق سمجھوتے کے باوجود دونوں فریقین میں عدم اعتماد موجود ہے۔ قادر ہیلس یونیورسٹی کے سولی اوزل کا کہنا ہے
What the Americans want and what the Turks want seem to be very different from one another. This will have to
جو کچھ امریکی چاہتے ہیں اور جو ترکی چاہتا ہے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور یہ اس ملاقات کے دوران حل ہوگا یا نہیں میں نہیں جانتا. اگر اس تنازع میں ترکی یک طرفہ طور پر داخل ہوتا ہے تو اس سے بنیادی طور پر یہ سمجھوتا ختم ہو جائے گا, جس سے میرے خیال میں ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. دو طرفہ کشیدگی کی ایک اور وجہ ترکی کی طرف سے روس سے S-400 میزائل نظام کی خریداری کا معاملہ ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس سے امریکی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور نیٹو کا دفاعی نظام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. ترکی کو امریکی پابندیوں کا خطرہ ہے. تاہم اردوان اور ٹرمپ ملاقات سے یہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. اس بارے میں ترکی کے صدارتی مشیر میسٹ کیسن کا کہنا ہے
ٹرمپ اینڈ اردوان will be bringing new solution methodologies.
صدر ٹرمپ اور اردوان حل کے لیے نئے طریقے سامنے لائیں گے. ترکی کے صدر اردوان نے اس ماہ کے شروع میں امریکہ سے پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام خریدنے کا عندیہ دیا تھا. کشیدگی کے باوجود دونوں رہنما دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ترکی ان باہمی تعلقات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. قادر ہیس یونیورسٹی کے سولی ایزل کہتے ہیں
Ankara has put all its eggs on Trump's basket, undoubtedly, and Trump has so far delivered. Yes, there is a chemistry.
ترکی نے یقینی طور پر اپنے تمام انڈے ٹرمپ کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں اور صدر ٹرمپ نے اب تک اس کا ساتھ دیا ہے. جی ہاں, دونوں میں کیمسٹری موجود ہے اور اب تک اردوان کی طرف سے ٹرمپ پر اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ترکی کی فوجیں سرحد پر امریکہ کی اتحادی شامی فوجوں کے سامنے کھڑی ہیں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ترکی کے صدر اردوان کی ملاقات سے پہلے خطرات بڑھ گئے ہیں. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل میں انتخابات کے بعد ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک آئندہ وزیراعظم کے بارے میں کچھ طے نہیں ہو سکا ہے. صدر ریولین نے تمام جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ دو روزہ مشاورت پیر کے روز مکمل کر لی. صدر ریولین نے واضح کیا کہ وہ نیتن یاہو اور گینز کی متحدہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں جن میں چھوٹی پارٹیاں شامل ہو جائیں. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کا اس موقع پر کہنا تھا
אנחנו רצינו להקים ממשלת ימין ולצערנו זה לא התאפשר. פשוט לא קיבלנו מספיק מנדטים כדי לעשות זאת. גנץ מצידו רצה להקים ממשלה מהצד השני.
اسرائیلی وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم دائیں بازو کی حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کافی ووٹ نہیں مل سکے ہیں. گینز کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملے کہ وہ حکومت بنا سکے. اس لیے صورت میں صرف ایسی حکومت تشکیل پا سکتی ہے جو ہم دونوں کی وسیع اتحادی حکومت ہو, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں. یہ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے الفاظ. صدر ٹرمپ یوکرین کے صدر کے درمیان ہونے والی ٹیلی فون پر گفتگو امریکی سیاسی حلقوں خاصی متنازعہ بنتی جا رہی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر یوکرین کے صدر سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے بیٹے کی یوکرین میں کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں مزید تحقیقات کی بات کی تھی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے سلسلے میں نیو یارک میں موجود ہیں. اپنے خطاب کے علاوہ وہ مختلف عالمی لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں خبردار کرنے والی ایک شکایت ان کا تعاقب کر رہی ہے. ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے بیٹے کی یوکرین میں کاروباری مصروفیات کے بارے میں وہ مزید تحقیق کروائیں. یہ فون انہوں نے جولائی میں کیا تھا, مگر اس کی بازگشت اب سنائی دے رہی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے کرپشن کے موضوع پر بات کی تھی, جو انتہائی مناسب بات تھی. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا جو بائیڈن کے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ شرمناک ہے. ان کے بیٹے نے یوکرین سے رقم وصول کی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اس خبر پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔
ٹرمپ ڈوئنگ دس بیکاز ہی نوز آئی بیٹ ہم لائک ا ڈرم اینڈ ہی از یوزنگ دی ابیوز اف پاور اینڈ ایوری ایلیمنٹ اف دی پریزیڈنسی ٹو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ٹو سمیئر می۔
ٹرمپ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ آئندہ صدارتی انتخاب میں میں ان کو شکست دے دوں گا، وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے اپنے عہدے اور اقتدار کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے یہ متنازع معاملہ اس وقت سامنے آیا جب انٹیلیجنس کمیونٹی کی طرف سے ایک غیر معلوم خبردار کرنے والی خبر سامنے آئی۔ چنانچہ اب ڈیموکریٹس اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس اس کی تفصیلات بتانے سے گریزاں ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ٹاڈ بیلٹ کہتے ہیں،
The problem is that that person works in the executive branch and the head of the executive branch is of course the president and working for the president is the director of national intelligence who has ordered it appears has ordered the
مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور ان کے ماتحت انٹیلیجنس کے محکمے کام کرتے ہیں، لہذا ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کریں گے، نتیجتاً یہ معاملہ عدالت تک جائے گا۔ فی الحال یوکرین نے اس بات کی تردید کی ہے کہ واشنگٹن نے اس سلسلے میں اس پر کوئی دباؤ ڈالا ہے۔ صدر ٹرمپ نیو یارک میں آج کل میں یوکرین کے صدر سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا بھی، اور اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ ہر ایک کے ساتھ تعاون اور اشتراک کے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ایران کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈز ناٹ سیک کانفلکٹ ود اینی ادر نیشن، وی ڈیزائر پیس، کوآپریشن اینڈ میوچوئل گین ود آل، بٹ آئی ول نیور فیل ٹو ڈیفینڈ امریکاز انٹرسٹس۔ One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran. The regime's record of death and destruction is well known to
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے جارحانہ رویے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے بھی متفق نہیں ہیں۔ ہم نے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی ہیں اور حال ہی میں ان میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایران کے اقدامات کو مسترد کریں۔ جزیرہ نما کوریا کا ذکر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کو اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ افغانستان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کے حالات کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے اور وہاں ہم امن کے قیام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے طالبان نے حملے جاری رکھے، اس لیے امن عمل کو روکنا پڑا۔ چین پر بھی انہوں نے بڑی تنقید کی اور کہا کہ کئی دہائیوں سے بعض ملکوں نے تجارت کا استحصال کر رکھا ہے۔ سن 2001 میں چین کو عالمی تجارتی تنظیم میں شامل کیا گیا، اس تنظیم کو اثر نو بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین غیر تجارتی اقدامات اٹھا رہا ہے اور اسے ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ محصولات کے نتیجے میں بہت سی کمپنیاں امریکہ واپس آ گئی ہیں۔ برطانیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے کچھ اقتباسات۔ ابھی ان کی تقریر جاری ہے اور کچھ تفصیلات اور موصول ہوئیں تو وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ قطر میں منعقدہ عالمی فٹ بال چیمپئن شپ کے آغاز میں، جبکہ 3 سال ہی باقی ہیں، اس چیمپئن شپ کی تنصیبات کی تعمیر میں حصہ لینے والے تارکین وطن کارکن ابھی تک تنخواہوں سے محروم ہیں اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق کچھ تارکین وطن اجرتیں وصول کیے بنا ہی اپنے وطن واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا اور بین الاقوامی برادری پر زور دے رہی ہے کہ وہ قطر کی حکومت کو سن 2022 میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے بامانی اصلاحات کرنے پر مجبور کرے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
قطر کی طرف سے 2022 کے ورلڈ کپ فٹ بال کے انعقاد کی پیشکش منظور ہونے کے بعد توجہ ان تارکین وطن کی حالت ازار پر مرکوز ہو گئی ہے جو اس چیمپئن شپ کے لیے اسٹیڈیم اور انفراسٹرکچر کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں وسیع پیمانے پر شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کارکنوں کو اجرتیں ادا نہیں کی گئیں اور انہیں نہ صرف غیر اطمینان بخش رہائشی سہولتوں میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ تعمیراتی مقامات پر بھی انہیں خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر تنقید کے بعد قطر کی حکومت نے 2018 میں تارکین وطن کے حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کا وعدہ کرتے ہوئے اجرتی تنازعات کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی تھیں اور آجروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے کارکنوں کی مدد کی خاطر انشورنس فنڈ فراہم کیا تھا۔ اس بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میئر رومانس کا کہنا ہے۔
So things on paper looked great. However, the reality on the ground, once they do not get their wages and they try to take their cases to court, they are stuck.
کاغذ پر تو یہ اقدامات بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، تاہم حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جب تک ان کی اجرتیں ادا نہیں کی جاتی اور وہ یہ کیس عدالت میں لے جاتے ہیں تو انہیں بہت طویل عرصے کی قانونی جنگ کا سامنا ہوگا اور انہیں عدالت سے فیصلہ حاصل کرنے میں 3 سے 8 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انہیں ادائیگی کر دی جائے گی۔ ان میں سے بہت سے کارکن یا تو امید چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بغیر معاوضے کے وطن روانہ ہو جاتے ہیں، بصورت دیگر انہیں ناگفتہ بے حالات میں اس امید کے ساتھ قطر میں رہنا پڑتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی اجرتیں ادا کر دی جائیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق قطر میں 20 لاکھ کے لگ بھگ تارکین وطن کارکن موجود ہیں جو زیادہ تر سعودی عرب اور افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تعمیرات اور صفائی کے شعبوں کی 3 ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد کارکنوں کے کیسز کا جائزہ لیا ہے۔ ایجنسی نے یہ کہتے ہوئے انہیں اجرتوں کی ادائیگی روک دی کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئی ہیں۔ جیسے جیسے تعمیراتی منصوبے تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان غیر ملکی مرد کارکنوں کی جگہ خواتین کارکن لے لیں گی جو خدمات اور سیاحتی شعبوں میں کام کریں گی اور پھر انہیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے سپریم کورٹ نے منگل کے روز وزیر اعظم بورس جانسن کے 5 ہفتوں تک پارلیمان کو معطل کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے غیر مؤثر کہا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل۔
عدالت نے اپنے متفقہ فیصلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بورس جانسن نے حکومت کو اپنا کام کرنے سے روکا۔ عدالت نے پارلیمان معطل کرنے کے وقت پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 5 ہفتوں تک معطلی ایک ایسے وقت میں کی گئی جب یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے میں صرف 8 ہفتے باقی تھے۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ کی صدر لیڈی برینڈا نے کہا، عدالت کے سامنے اس شدید اقدام کو اٹھانے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا، اس لیے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملکہ برطانیہ کو پارلیمان معطل کرنے کی تجویز دینے کا فیصلہ غیر قانونی تھا، کیونکہ اس فیصلے سے پارلیمان کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا گیا جبکہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ بھی موجود نہیں تھی۔ بورس جانسن کے فیصلے کے مطابق پارلیمان کو وسط اکتوبر تک معطل رہنا تھا، مگر منگل کے روز اپنے فیصلے میں عدالت نے لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ واپس آنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں اور جتنی جلد ممکن ہو سکے واپس آئیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن بغیر معاہدے کے ہر صورت میں 31 اکتوبر کی مقرر کردہ تاریخ کو یورپی یونین سے انخلا چاہتے تھے، چاہے یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے برطانیہ کوئی معاہدہ طے کرتا ہے یا نہیں۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں کا موقف رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کو ڈیڈ لائن میں مزید توسیع کے لیے یورپی یونین سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان میں روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور اس کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ہزاروں طلبہ پر سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر حملہ کیا جس سے 20 طلبہ زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل سوڈانی صدر نے گزشتہ ہنگاموں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کا اعلان کیا تھا، لیکن سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر حملوں کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ تفصیلات نابا محی الدین کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی۔
من
سوڈان کے نیالا شہر میں اسکولوں کے ہزاروں طلبہ روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور اس کی عدم دستیابی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا آغاز گزشتہ دسمبر میں ہوا تھا اور جس کی وجہ سے طویل عرصہ سے اقتدار میں رہنے والے صدر عمر البشیر کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑی تھی۔ مظاہرین مقامی گورنر کی برطرفی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، جنہیں گزشتہ فروری میں صدر عمر البشیر نے ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر مقرر کیا تھا، جو کہ ایک سول کے بجائے فوجی جنرل تھے۔ اتوار کو سیکورٹی فورسز نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو اسلحے اور آنسو گیس کی مدد سے روکا، جس کے نتیجے میں 20 طلبہ زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد نیالا شہر میں سوموار کو بھی ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے اور اسکولوں کے طلبہ کے خلاف تشدد کی مذمت کی اور نئی کابینہ کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں شریک محمد علی کے خیال میں سوڈان میں تشدد کی روک تھام میں احتساب اور قانون کی حکمرانی بنیادی مسئلہ ہے۔ محمد علی کہتے ہیں،
عندما اندلعت الثورة كان اساسها الخبز.
Ali says what happened in Niala has happened and repeated in the first.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نیالا میں ہوا وہ دوسرے سوڈانی شہروں میں بھی دہرایا جائے گا۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پرتشدد ذہن رکھتے ہیں اور ان کا طرز عمل اسی طرح کا ہے جیسا سابقہ حکمرانی کے دور میں ہوتا تھا۔ قصوروار کو قرار واقعی سزا دی جائے اور قانون کی حکمرانی بحال کی جائے۔ مظاہرے کرنے والی اسرا عبداللہ نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔
اعمال العنف المستمره في السودان قد تنسف اي مجهود قام
به عبدالله says continuous violence against protesters could destroy all of the efforts Sudanese made during the revolution.
وہ کہہ رہی ہیں کہ مظاہرین کے خلاف مسلسل تشدد ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دے گا جو سوڈانیوں نے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنے کے دوران کیے تھے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آزادانہ تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کے فیصلے کی حمایت جاری رکھیں اور اس طرح کے رویے کے خلاف عوامی دباؤ برقرار رکھیں اور اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں جب تک غلطی کرنے والے کا احتساب نہ ہو جائے اور وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی نہ ہو جائے۔ وزیراعظم عبداللہ ہموک نے اتوار کو مظاہرین پر ماہ جون میں سیکورٹی فورسز کے حملے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خرطوم میں ہونے والے اس حملے میں جمہوریت کے درجنوں حامی ہلاک ہو گئے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سوڈان کی نئی کابینہ نے معاشی مسائل حل نہ کیے تو ملک نئے سیاسی ہنگاموں کے زد میں آ جائے گا۔ تجزیہ کار اعزاز عبد الرحمان کہتے ہیں،
الاحداث التي تمت في نيالا هي
عبد الرحمن thinks at the bread was the reason of Sudan's revolution a new wave of turmoil is expected if the new cabinet
وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ روٹی کی وجہ سے سوڈان میں انقلاب برپا ہوا، اگر یہ مسئلہ نئی کابینہ نے حل نہیں کیا تو ہنگاموں کی نئی لہر متوقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نیالا میں ہوا جب اسکولوں کے طلبہ روٹی کے لیے سڑکوں پر آئے۔ وزیراعظم ہمدوک اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں ہیں، جہاں توقع ہے کہ وہ سوڈان پر گزشتہ 20 برسوں سے جاری امریکی پابندیوں کے خاتمے کی کوشش کریں گے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبے پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن میں جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، اور اس وقت چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کے خطاب کی تفصیلات اور دوسرے اس زلزلے کے بارے میں مزید خبروں کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان۔ جی علی فرقان، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس تازہ ترین؟
جی، NDMA کے چیئرمین جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اب تک یہ جو زلزلے کے نتیجے میں جو امدادی آپریشن چل رہا ہے اس کی تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کی، اور اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے نتیجے میں جو ان کی اسیسمنٹ ہے نقصانات کے حوالے سے اس کی بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں 10 افراد کی جو موت ہے وہ واقع ہوئی ہے اور 100 کے قریب جو افراد ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق جو ہے وہ NDMA کے چیئرمین نے کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ اطلاعات کے مطابق جو اموات ہوئی ہیں وہ 15 سے 17 ہیں، لیکن مصدقہ طور کے اوپر وہ 10 افراد کی ہی تصدیق کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ریلیف کا آپریشن ہے وہ 2 دن مزید جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ان کے مطابق ابھی جو ہے وہ زیادہ تر جو علاقے ہیں جہاں پہ جو متاثر ہوئے زلزلے کے نتیجے میں وہاں پہ ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں امدادی، اور امداد کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس چیز کی بھی اعادہ کیا کہ اس ریلیف آپریشن کے بعد جو ہے ان متاثرہ لوگوں کی بحالی اور ان کے نقصانات کا ازالہ بھی جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ ان کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تفصیلات جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے آپریشن کے حوالے سے بھی جاری کی, اور پاک فوج کی جانب سے فضائی جو جائزہ ہے وہ مکمل کر لیا گیا ان تمام متاثرہ علاقوں کا تاکہ ان کے نقصانات کا اور تخمینہ لگایا جا سکے, اور آپریشن جو ہے امدادی اس میں اس کی مدد لی جا سکے, اس کو مکمل کر لیا گیا ہے.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. تو اسلام آباد میں یہ ہمارے نمائندے تھے علی فرقان, جن سے ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ پنجاب میں آنے والے زلزلے کے بارے میں تفصیلات معلوم کر رہے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ فوج کی طرف سے این ڈی ایم اے کے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے اور اس کی تفصیلات بتائی ہیں, اور بتایا ہے کہ 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے, 100 زخمی ہیں اور امدادی کام جاری ہیں.